ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरुहू व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فحدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عمر بن علي سمع أبا هازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وعنه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال من يزمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أزمن له الجنة। जैसा कि गुज़श्ता मजलिस में आखिर में था, ये बाब का उन्वान कायम किया था, बाबो हिफ्ज़िल लिसान, ज़बान की हिफाजत करना। अहादीस में ज़बान की हिफाजत से मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बहुत सारे इरशादात हैं। ज़बान अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई नेमतों में से एक अजीम नेमत है। जो लोग उससे महरूम हैं उनसे उसकी कदर मालूम की जा सकती है। और अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा अजीब गरीब निज़ाम है कि अल्लाह ताला ने आदमी के जिस्म में ज़बान का जो कॉन्टेक्ट दिमाग वगैरह से कर दिया है, बस जहाँ आदमी ने सोचा और ज़बान के ऊपर अल्फाज आना शुरू हो गए। एक है, एक छोटा सा उज्व है लेकिन उसके बड़े फवाइद हैं। जहाँ उसके फवाइद हैं वहाँ नुकसानात भी। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसकी हिफाजत की बड़ी ताकीद फरमाई है। बुजुर्गों ने उसके मुतालिक एक जुमला इरशाद फरमाया है, जुर्मुहु सगीरुन व जुर्मुहु कबीर, उसका साइज तो छोटा है लेकिन उसकी शरारतें बहुत हैं। यानी छोटे होने के बावजूद उससे बहुत सारे गुनाह सरजद होते हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने अहयाउल उलूम के अंदर इंसान के मुख्तलिफ आज़ा से जो जो गुनाह सादिर होते हैं, हर हर عضو کا نام لے کر اس کی تفصیلات بیان کی ہیں. سب سے بڑی تعداد گناہوں کی وہ ہے جو زبان سے صادر ہوتے ہیں. اسی لیے زبان کی حفاظت کی بڑی تاکید آئی ہے. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس باب کے اندر اپنی عادت کے خلاف کئی روایتیں پیش کی ہیں. ویسے تو ان کی شرطیں کسی روایت کے سلسلے میں بڑی کڑی اور سخت ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں کئی روایتیں انہوں نے ذکر کی ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے زبان کی حفاظت کی بڑی تاکید آئی ہے. چنانچہ ایک روایت حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو وہاں آپ کی خدمت میں حاضر تھے، ان کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا، ای الاعمال احب الی اللہ. ویسے تو عام طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا جاتا تھا، لیکن ایک موقع پر خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے یہ سوال کیا کہ کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ سوال سن کر تمام حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین خاموش رہے، کوئی بھی بولا نہیں، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. تو پھر خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہو حفظ اللسان، زبان کی حفاظت کرنا یہ ایسا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام اعمال میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. اور اسی طرح حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک موقع پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا، من نجات یا رسول اللہ، وہ اعمال جن کے ذریعے سے آدمی دنیا اور آخرت کے اندر نجات حاصل کر سکتا ہے وہ کون سے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں سب سے پہلی چیز جو بتلائی، امسک علیک النسان، کا اپنی زبان کو روکے رکھو، کنٹرول اور قابو میں رکھو، ولیسعک بیتک، اور تمہارا گھر تم کو سموئے رکھے، اور وبک علی خطیئتک، اپنے گناہوں کے اوپر روتے رہا کرو. تو بہرحال نجات دلانے والے جو اعمال ہیں ان میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کو بیان فرمایا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صاحب مشکات نے کتاب الایمان میں ذکر کی ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت کچھ سوالات کیے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں بڑی نصیحتیں اور بہت سارے اعمال ان کو بتلائے، نماز، روزہ اور سارے اعمال کا بھی اس میں تذکرہ ہے. اخیر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اللہ اخبرک بما بملاک الامر کلی، اب تک یہ جتنی بھی باتیں تم کو بطور نصیحت کے بتلائی گئی ہیں ان سب کا جو ہے کی بنیاد اور ان سب کے لیے جو چیز سرمایہ بقا بن سکتی ہے، سہارا بن سکتی ہے، وہ نہ بتلاؤں؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ضرور بتلائیے. کہا کف ہذا، زبان کی طرف اشارہ فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس زبان کو روکے رکھو. تو حضرت انس، حضرت معاذ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا یہ ہم جو بات کرتے ہیں بولتے ہیں اس پر بھی ہماری گرفت اور پکڑ کی جائے گی اللہ کے ہاں قیامت کے روز؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز بڑی تعداد لوگوں کی جہنم کے اندر اسی زبان کی کاٹی ہوئی کھیتیوں کی وجہ سے اوندھے منہ ڈالی جائے گی. گویا جہنم میں جانے کے اسباب میں ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ زبان بھی ہے, اس لیے اس کی حفاظت کی بڑی تاکید کی گئی. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی, علیک بطول الصمت فإنه مطردۃ للشیطان, تم دیر تک خاموش رہو, طویل خاموشی اختیار کرو, اس لیے کہ یہ شیطان کو بھگانے والی ہے. گویا آدمی شیطان کے شر سے اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو اس کی جو مختلف تدابیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ خاموشی اختیار کرے, زیادہ نہ بولے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من سمعت نجا, جو آدمی خاموش رہے گا وہ نجات پا جائے گا. وہ نجات کا ایک ذریعہ ہے خاموشی. اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت آپ سنتے ہی رہتے ہیں, من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی, کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ فضول چیزیں لا یعنی باتوں وغیرہ کو چھوڑ دے. گویا اس سے آدمی کے دین کے اندر خوبی اور کمال پیدا ہوتا ہے. حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا, یا رسول اللہ ما اخوف ما تخاف علی, کہ اللہ کے رسول آپ میرے متعلق سب سے زیادہ کس چیز کا اندیشہ رکھتے ہیں, یعنی میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک اور خوفناک نقصان دہ چیز کا کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کر کے فرمایا, یہ زبان جو ہے وہ سب سے زیادہ خوفناک چیز ہے. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح جب ہوتی ہے تو آدمی کے سارے اعضاء زبان کے سامنے جو ہے ذلت اور تواضع اختیار کرتے ہیں, گڑگڑاتے ہیں, ہاتھ جوڑتے ہیں, بھائی تو صحیح سیدھی سیدھی رہی ہو, ہماری سلامتی تیرے کے اوپر موقوف ہے, تو اگر ٹھیک رہے گی تو ہم سلامت رہیں گے, اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو پھر ہماری خیر نہیں. واقعہ یہ ہے کہ کچھ جو ہے نازیبا حرکت تو زبان کرتی ہے اور پھر اس کا جو ہے بھگتان دینا پڑتا ہے دوسرے اعضاء کو. تو بہرحال یہ زبان کی حفاظت کی بڑی اہمیت ہے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشکاتی میں یہ بھی روایت ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے, دیکھا وہ اپنی زبان کو کھینچ کر مروڑ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, حضرت یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ ان ھذا الذی اوردنی الموارد, یہی ہے جس نے مجھے مصیبتوں میں ڈالا ہے. بہرحال واقعہ یہ ہے کہ زبان کی حفاظت کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی طویل قید کی کوئی چیز اگر اللہ کی قسم کھا کر, واللہ الذی لا الہ الا ھو, اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں, کوئی چیز طویل اور لمبی قید اور جیل کی حقدار ہے تو وہ زبان ہے, تو اس کو آپ جو ہے قید میں ڈال دو لمبے طویل زمانے تک. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ اپنی زبان کی حفاظت کے لیے منہ میں کنکر رکھتے تھے. پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا, گویا ایک اپنی حفاظت زبان کی حفاظت کا ایک طریقہ جو انہوں نے اختیار کیا تھا. بہرحال ہمارے اکابر کے ہاں اس کا بڑا اہتمام تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی مناسبت سے باب قائم کر کے کئی روایتیں پیش کی ہیں. یہ پہلی روایت حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من یزمن لی ما بین لحیی و ما بین رجلی ازمن لہ الجنہ, جو آدمی مجھے ضمانت دے, گارنٹی دے اپنے اس عضو کی جو دو جبڑوں کے درمیان میں, یعنی زبان, کہ اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا, اور اپنے اس عضو کی جو دو ٹانگوں کے درمیان میں ہے, یعنی شرمگاہ, کہ اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا, جو مجھے ان دونوں اعضاء کے متعلق گارنٹی دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. گویا ان کی حفاظت کے اوپر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے. حدثنا عبدالعزیز بن عبداللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابن شہاب عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسمت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ یا تو بھلی بات اچھی بات بولے یا پھر خاموش رہے. بس بولنا ہو تو اچھی بات بولو نہیں تو خاموش رہو. اور ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یوزے جارہ. اور جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضعیفہ. اور جو آدمی اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. تو بہرحال یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ بولنا ہو تو اچھی بات بولو ورنہ خاموش رہو. حدثنا ابو الولید قال حدثنا اللیث قال حدثنا سعید بن المقبوری عن ابی شریح الخزائی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمع اذنایا وهو آه قلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الضیافۃ ثلاثۃ ایام جائزته قیل وما جائزته قال یوم و لیلۃ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت. یہ حضرت ابو شریح خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, فرماتے ہیں کہ میرے کانوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو میرے دل نے اچھی طرح محفوظ رکھا کہ آپ فرماتے تھے الضیافت و ثلاثت و ایامی جائزت ہو کہ مہمانی تین دن ہے اور اسی میں اس کا جائزہ بھی ہے. اب دیکھیے جائزہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص چیز کا اہتمام کرنا. تو گویا تین دن کوئی مہمان آ ہوئے تو اس تین دن تک جو ہے اس کا یہ کیا جائے گا, اس میں ایک دن جو ہے وہ جائزہ کا مطلب ہے کہ اچھا کھانا, اس کی مناسبت سے کوئی عام کھانا جو روزانہ گھر میں پکتا ہے اس کے مقابلے میں کچھ اے مہمان کا خیال رکھتے ہوئے کوئی خصوصی چیز اس کے لیے اعزاز میں پکائی جائے, اس کو جائزہ سے تعبیر کیا گیا ہے. چنانچہ آگے قیل وما جائزہ, جائزہ اصل تو انعام کو کہتے ہیں عربی زبان میں, اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائزہ تو صحابہ نے پوچھا کہ جائزہ سے کیا مراد ہے. قال یوم و لیلۃ, ایک دن اور رات. یعنی ایک دن اور رات کا مطلب یہ ہے کہ ان تین دنوں میں ایک دن جو ہے اس کے لیے اور دنوں کے مقابلے میں اچھا کھانا, باقی دو دن جیسا روزانہ گھر میں پکتا ہے وہ بھی ایک فرد کی حیثیت سے کھائے گا, بس تین دن تک گویا اس کا حق ہے. چوتھے دن خود حدیث میں جیسا کہ آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ بھائی مہمان کو بھی چاہیے کہ پھر وہ جو ہے وہاں سے رخصت ہو جائے, میزبان کو زیادہ زحمت میں نہ ڈالے. ہاں البتہ دونوں کے تعلقات ایسے ہیں, میزبان کا اصرار ہے اور وہ خود چاہتا ہے اور وہ جانتا ہے, مہمان بھی سمجھتا ہے کہ میرے رہنے سے اس کے اوپر کوئی گرانی نہیں بلکہ خوش ہوگا, تو رہنا دوسری چیز ہے, ورنہ بس تین دن سے زیادہ ٹھہرنا نہیں چاہیے. اور اس تین دن کے اندر جو ہے یہ جائزہ جو ہے وہ ایک دن اور رات. بعضوں نے تو یہی وہ تین دن ایک دن اور رات کا کھانے کا تجزیے انداز دوسرے دو دنوں سے الگ ہو, دو دنوں میں عام طور پر ہو, اور بعضوں نے جائزہ کا مطلب یہ لیا ہے کہ بھائی تین دن تو اس کے یہاں ٹھہرے گا اور ٹھہر کر کے گویا کھائے گا پیے گا, اور پھر جب جائے گا تو جاتے وقت جو ہے میزبان اس کو توشہ ٹیفن ایک دن کا دے دے. اس زمانے کے اندر کہ وہ اتنا ہوتا ہے جو ایک منزل سے دوسری منزل تک پہنچنے میں کھانے میں کام دے, اس زمانے میں اس کی ضرورت ہے. آج کل جب کہ یہ ہوٹل وغیرہ ہو گئے ہیں, علماء نے لکھا ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں رہا, کوئی دیتا ہے تو اچھا ہے, ورنہ مہمان میزبان کے اوپر اس کا یہ نہیں ہے, اس کی پابندی نہیں. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ, اور جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے, یعنی اس کے ساتھ عزت کا سلوک کرے. کھانے جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ مہمان جب آتا تھا تو آپ اپنے ہاتھ سے اس کو کوئی چیز دیتے تھے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت شمائل کے اندر موجود ہے کہ ہمیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوا, گوشت کا لایا گیا تو اس گوشت میں سے توڑ توڑ کر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے پیش کرتے تھے. یہ بھی ایک طرح کا اکرام ہے. ہاتھ وغیرہ دھلانے ہوں تو اس میں بھی گویا میزبان خود مہمان کے ہاتھ دھلائے گا. یہ سب اکرام کے قبیل سے کہا گیا ہے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرن او لیسکت, یہاں اسی لیے لائے ہیں اس ٹکڑے کی وجہ سے کہ جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے. یعنی بولنا ہے تو کوئی اچھی بات اپنی زبان سے بولے گا یا پھر چپ رہے گا, ورنہ پھر کوئی اور بات اپنی زبان سے اس کو نکالنی نہیں چاہیے. حدثنا ابن حمزہ قال حدثنا ابن ابی حازم عن یزید عن محمد ابن ابراہیم عن عیسیٰ بن طلحہ التیمی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان العبد یتکلم بالکلمۃ ما یتبین فیہا یزل بہا فی النار ابعد ما بین المشرق. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی بندہ کبھی کوئی بات اپنی زبان سے نکلتا ہے اور اس کے متعلق سوچتا بھی نہیں, یعنی اس کو یہ خیال بھی نہیں آتا کہ میں کتنی خطرناک بات اپنی زبان سے نکال رہا ہوں, اور اس بات کی وجہ سے وہ آدمی پھسل کر جہنم کے اندر اتنا نیچے دور جا پڑتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان میں فاصلہ ہے. یہ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ جب بھی کوئی بات کرے تو پہلے خوب اچھی طرح سوچ لے کہ میں جو بولنے جا رہا ہوں اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے یہاں مجھ سے مطالبہ ہوگا, حساب ہوگا, میں اپنے آپ کو کیسے بری ذمہ کر پاؤں گا. اگر وہ بات ایسی ہے بولنے جیسی تو ہی اپنی زبان سے نکالے, بھلائی ہو تو, ورنہ خاموشی اختیار کرے. تو وہ ایسی بات جو ہے جو اس کو جہنم میں ڈالنے والی ہو اس سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرنا چاہیے. حدثنا عبداللہ بن منیر قال سمع ابن نظر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبداللہ عن ابیہ عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ کوئی کلمہ کوئی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے اللہ کی خوشنودی کی, یعنی ایسی بات جس سے اللہ راضی ہوتا ہے, لا یلقی لہا بالا, جس وقت وہ بول رہا ہوتا ہے بولنے والے کی نگاہ میں تو اس بات کی کوئی اہمیت نہیں, یعنی کوئی اس کو اہم سمجھ کر نہیں. جیسے ایک آدمی عام بات اپنی زبان سے نکالتا ہے اس طرح گویا معمولی سمجھ کر وہ بولا تھا, لیکن اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کی بات تھی اور اس کی وجہ سے اللہ اس پر ایسے خوش ہوتے ہیں کہ یرفع اللہ بها درجات, اللہ اس ایک چھوٹی سی بات کے ذریعے سے اس کے درجات کو جنت کے اندر بلند فرما دیتے ہیں. وَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخْطِ اللَّهِ, اور کبھی کوئی بندہ اللہ کی ناراضگی کی بات بولتا ہے, اور لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا, اور وہ بولتے وقت تو اس کی کوئی جو ہے اس کے نزدیک اہمیت نہیں, پرواہ نہیں کرتا, یار بس وہ یار ایک عام بات سمجھ کر کے وہ اپنی زبان سے نکالتا, وہ نہیں سمجھتا کہ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں بہت خطرناک بات ہے, کہ یہوی بہا فی جہنم, اس کی وجہ سے وہ آدمی جہنم کے اندر نیچے تک اتر جاتا ہے. تو گویا آدمی کو چاہیے کہ ہر بات جب کرے بولے تو سوچ کر کے بولے, اللہ کی رضا مندی والی بات ہو, چاہے وہ معمولی ہو, ہو سکتا ہے اللہ اس پر راضی ہو جائے اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دے, اور اللہ کی ناراضگی والی بات ہو تو اس سے اپنے آپ کو بچائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے وہ جہنم کا حقدار ہو. اب یہاں ایسی باتیں کون سی ہیں, تو اس سلسلے میں جو ہے شرح نے مختلف اس کی مثالیں دی ہیں, چنانچہ یہ ایک مثال اس کی علامہ ابن بطال جو ہے شاعر بخاری کے شاعر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی جیسے حاکم کے سامنے جو ہے ارباب حکومت کے سامنے کسی آدمی کے متعلق کوئی بات غلط شکایت کر دی, اب وہ کہنے والا تو اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا معمولی سمجھ کر, لیکن اس کی اسی بات کی وجہ سے جس آدمی کے متعلق اس نے یہ بات پہنچائی تھی وہ ایسا بیچارہ مصیبتوں میں گرفتار ہوا, تو اس کی گرفتاری ہو گئی, جیل میں گیا, زندگی بھر جیل ہی میں رہا, گویا بڑی مصیبتوں میں پھنس گیا, یہ تو معمولی سمجھ کر اس نے یہ بات کہی, تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے وہ گویا کہنے والے پر اس کا بوجھ آئے گا تو وہ جہنم میں اس کو نیچے اتارنے کا سبب بنے گی. کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی بات کسی کی جو ہے بچاؤ کی حق نسبت سے کہہ دی اور اس کی وجہ سے کسی کی جان بچ گئی اور اس کی پر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ وہ باتیں جو اچھی ہوں اللہ کی خوشنودی کی ہوں اس کے ذریعے سے آدمی جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں بہت ساری ہیں, ایسے ہی جو باتیں جو خطرناک ہیں جس کی وجہ سے آدمی جہنم میں جا سکتا ہے وہ بھی بہت ساری ہیں, جیسا موقع ہو اس کے مطابق فیصلہ کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو زبان کی حفاظت کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت تو ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کو کہ اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج اور دست نگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ اپنی شان ربوبیت سے تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ اس نکاح میں بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما. زوجین میں آپس میں مودت و رحمت پیدا فرما. ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما کر آپس کی حق تلفیوں سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہر ایک کو ایک دوسرے کا معین و مددگار اور گناہ اور برائی کے کاموں سے ایک دوسرے کی حفاظت کا دریا بنا. اے اللہ ازدواجی زندگی کی حقیقی خوشیوں سے ان کو مالا مال فرما کر خوشگوار اور قابل رشک ازدواجی زندگی عطا فرما. اے اللہ اس نکاح کو نگاہ و شرمگاہ کی عفت و عصمت و پاکیزگی اور اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا. ان کی روزی میں بھی اللہ برکت اور وسعت عطا فرما. نکاح کی نسبت سے جتنی خیر اور بلائے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مانگی اور بتلائی ہے ان کو عطا فرما. اور نکاح کی نسبت سے جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی گئی ہے، اللہ اس سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو، اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. اور جن شر و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلي واصحابه اجمعين برحمتك.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.